ہم نے کہا نا ہم آئندہ ہفتے تشریح کر دیں گے، وہ دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سن لیں تو شاید ہمارا مقصد واضح ہو جائے. ہندوستان میں ایک ہندو مسلمان ہو گیا تو ہندوؤں کے ہاں ان کی مذہبی رسومات کے مطابق ہر دن اشنان کرنا ہوتا ہے، تو مسلمان ہو گیا بیچارہ شام کو، اور صبح جو گیا گڑوی اٹھائے تو اب کنویں سے پانی نکالا تو پانی ٹھنڈا تھا سردیوں کے دن، تو جو پہلی گڑوی ڈالی تو اس نے کہا رام 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 رام، سردی لگی نا کب کبھی تاری، اسے دوسری ڈالی تیسری تو رام رام پڑتا جا رہا تھا لنگی باندھ کے، تو کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا لالا جی خدا کا خوف کرو، مسلمان ہوئے ہو تو اللہ کو یاد کرو، یہ کیا رام رام رام. تو حویلی کا کنواں تھا، پھر کسی نے سمجھایا تو اس نے کہا یار اللہ تعالیٰ تو کل شام تشریف لائے ہیں، رام 40 برس سے ہے، تم چاہتے ہو 40 سال والے کو ایک رات میں ہی نکال دوں. ایک تو یہ، اور ایک محروم نے مثنوی میں بھی لکھا ہے، محروم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ مرید ہوا شیخ کا، اور پہلے دن جب محفل سماع ہوئی تو بڑے نعرے لگا رہا تھا، قوال نے ایک شعر پڑھا جس پہ لوگوں کو رونا آیا، تو وہ رو ہی نہیں رہا تھا چیخ بھی رہا تھا. تو جو صاحب تمکین بڑے مقام کے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ذرا ہوا کہ اس میں اتنا چیخنا بلند آواز، یہ محفل سماع کے آداب کے خلاف. تو ان کے خلیفہ اٹھے اور انہوں نے جا کر وہ جو نیا نیا شام کھوایا تھا نا اس کے سر پہ ایک چپت لگائی، اور انہوں نے کہا بے وقوف شیخ کو تو 40 برس میں رونا آیا، تجھے ایک ہی رات میں اتنا حال چڑھ گیا، آرام کر. تو ہم نے جو کہا ہے نا کہ یہ بہت سے دینداری بد دین ہوتے ہیں، وہ اصل تشریح کر دیں گے کبھی انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہی، لیکن ایک ایک انچ پہ اپنے بھائیوں سے جھگڑا کرنا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے وراثت میں 10 روپے نہیں چھوڑنے کہ میرا حق یہ شریعت، شریعت کی لٹ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بیٹا ہے فرما بردار ہے، اچھا خاصا مانتا ہے، سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک کال جو کسی غیر محرم کی آ گئی اور پتہ چل گیا ابا کو، تو ساری شریعت آج نافذ کر کے رہنی ہے، اور جتنے حرام ہونے کے دلائل ہیں ساری کتاب و سنت پیش کر دیں. جو دین جس سے ساری زندگی خود غافل رہے، اور کوئی 40-50 سال کی عمر میں جا کے توفیق نافذ ہوئی، 16 سال کے بچے کو پہلے دن حضرت جنید بغدادی کے مقام پہ کھڑا کرنا، یہ بے دینی نہیں تو اور کیا. اور اپنے نفس کے کبر کی تسکین کے لیے شریعت کا سہارا لینا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ شریعت کا حکم مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اسے نیچا دکھانا ہے نا اپنے مخالف کو، تو لہذا شریعت کا سہارا لو. اچھی طرح جانتا ہے کہ محلے میں سیٹھ صاحب نے اچھی کوٹھی بنا لی، اللہ مبارک کرے یار بہت اچھا ہے، 10 کوٹھیاں بنائیں، اے سی لگائیں، رہیں، آپ کو کیا اس سے ہے. لیکن مولوی صاحب کو جا کے کہنا کہ آج جمعے کی تقریر نہ پکے مکانات کے خلاف کرنی ہے، شریعت میں حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مال ہے جو تعمیرات میں خرچ ہوتا ہے. کہ اس سے کوئی پوچھے کہ حضرت تعمیر اگر آپ کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا. اس لیے دین کا سہارا لے کر جو لوگوں کو رسوا کرتے ہیں نا، یہ دینداری دیندار لوگ ایسے سب سے بڑے بے دین یہ خود ہیں، اپنا نفس تو مرا ہوا نہیں ہوتا، اپنے نفس کی تو اصلاح ہوئی بھی نہیں ہوتی. لوگوں سے جا کر شریعت کے ان تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے جو ایک آدمی نہیں ادا کر سکتا، بھائی نہیں ہے. آپ کے گھر میں کھانا نہیں کھانا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ بینک میں کام کرتے ہیں، ایسے ایسے سوالات پوچھنا اور جوابات دینا جس سے اللہ کی مخلوق شرمندہ ہوتی ہو، یہ کوئی دین ہے؟ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ صحیح بخاری میں نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاں دعوت پہ جاتے تھے؟ یہ صحیح بخاری میں نہ آیا ہو تو ہمیں پکڑ لیجئے. اس کی شرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی شرح میں صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوتوں میں جاتے تھے. حالانکہ اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہودیوں کا اکثر مال حرام ہے. لوگوں کو قصے سنانا کہ ہمارے حضرت نے ایک لقمہ کھا لیا تھا، انہیں قے ہو گئی تھی، حرام ضبط نہیں کر سکتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. یار ہوں گے آپ کے حضرت، نہیں اتنا بڑا مقام ملا ہوگا کہ وہ پہنچ کے اس پہ لوگوں کی بری حرکتوں اور معائب پر پردہ ڈال سکتے، اللہ کے دین کا سہارا لے کے لوگوں کو رسوا کرنا، واعظ میں، نصیحت میں ایسی ایسی باتیں کہنا کہ تیر کی طرح لوگوں کے دل میں لگے اور لوگ بیچارے پریشان ہو. یہ دین ہے کیا ہے؟ دینداری تو اس حسن ظن کا نام ہے کہ دوسرے کے گناہ کی بھی توجیہ کر سکے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسے جنتی آدمی، اور سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے لیے دعا کی، ماسٹر کی ہاتھ میں دے دی، فرمایا اللہ سعد ہاتھ پھیلائے تو اسے رد نہ کر، ماسٹر کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غریب آدمی تھے نا، قرضہ لے لیا تھا کوفہ میں، تو سعد رضی اللہ عنہ گورنر تھے، تو سعد جب چھوڑ کے جانے لگے تو پیسے کلیئر کرنے تھے نا، تو انہوں نے کہا عبداللہ پیسے دیں واپس لیے، دے دیں قرضہ آپ پہ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سعد نہیں ہے، کہاں سے لاؤں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خدا کے خوف سے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ مجھے اس پہ نہ پکڑنا کہ میں نے قرضہ دیا تھا پبلک کو اور واپس نہیں کر سکا. انہوں نے جو ہاتھ اٹھائے تو ابن مسعود نے ہاتھ پکڑ لیے. عبداللہ ابن مسعود اتنی بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ تم ہمارے گھر آؤ، بغیر کسی کی اجازت کے پردہ اٹھاؤ اور میرے پاس آ جایا کر. یہ تھوڑی اجازت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، گھر تھا. فرمایا عبداللہ اور تم مجھے دیکھو تو خود سمجھ جاؤ کہ اس وقت آنا مناسب نہیں، تو چلے جایا کرو، وگرنہ پردہ اٹھاؤ اور آ جاؤ. اس آدمی نے سعد کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سعد اللہ کا واسطہ ہے، قرض دے دوں گا، بدعا نہ کہیں کر دینا. اس شان کے آدمی، اتنے بڑے آدمی، اور انہوں نے لکھ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ میرے غلام نے چین سے ایک آئینہ آیا تھا، اور چین کا آئینہ بڑا، جیسے آج کل بیلجیم کے آئینے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، انہیں کہا حضرت اس کا ہاتھ کاٹ دیں، 60 درہم کی چوری اس نے کی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہے دینداری. لکھا سعد غلام بھی تمہارا، پیسے بھی تمہارے، آئینہ بھی تمہارا، خدمت گزار بھی تمہارا، ایسی باتوں پہ ہاتھ نہیں کاٹا کرتے، چھوڑو اس کو. تو جی کر دی نا، تعویل کر دی نا. اجتہادی اعتبار سے تعویل کا کیا مقام ہے یہ مجتہدین جانے، لیکن دوسرے کے گناہ کی ایسی توجیہ کر دینا، چوری کی ہے او یار کیا کرتا، مر جاتا بھوکا، چوری کی ہے چلو کوئی نہیں، نہ نہ رپورٹ نہ کراؤ، یہ لے لو پیسے مجھ سے، یار ہم محلے والے پورا کر دیتے ہیں، نہ کرو بچہ خراب ہو جائے. کیا کیا اس نے، نشہ کر لیا، کوئی بات ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیماری ہو گئی نا، کوئی بات نہیں بیٹے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، ہم تمہیں کچھ دے دیں گے. یہ ہے لوگوں کی اصلاح، کہ ان کے معائب کی توجیہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کرنا پڑ گیا تھا، اور مسئلہ کیا تھا، ایک تولہ سونا، اس سے کہا امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارا تھا، اس سے کہا میرا تھا، اس سے کہا میرا تھا، فرمایا آپ تو قسم ہوگا، قسم ہوگی، گواہی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اٹھے اور ایک تولہ سونا گھر سے لا کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا لے جا، تیرا نقصان پورا ہو گیا. اس سے کہا حضرت انصاف، انہوں نے کہا یہ انصاف سے بھی بڑی چیز ہے، پروردگار عالم اللہ کا نام ایسے قسموں میں نہیں لیا کرتے، اللہ بڑی عظمت والا ہے، لے جا، میں کسی سے قسم نہیں کھلاتا. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ عین حالت گناہ میں دیکھ کے بھی چپ ہو جاتے تھے، تاویل کر لیتے تھے کہ ہوگی کوئی ضرورت بھی، اس کا مسئلہ ہوگا، چھوڑو اس بات. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی مدینہ منورہ آ کے پکڑ لیا ایک آدمی نے، امیر المومنین انصاف کرے، فرمایا کیا ہو گیا، نماز پڑھا کے نکلے تھے. اس نے کہا امیر المومنین انصاف، فرمایا کیا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں نے شراب پی لی تھی، ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے میرے سر کے بال اتروائے اور مجھے گھمایا شہر میں گدھے پہ تاکہ لوگ جان جائیں میں شرابی ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کو، فرمایا ابو موسیٰ یہ کیا کیا، اگر تم اتنے بڑے صحابی نہ ہوتے تو میں اس فعل پہ تمہیں سزا دیتا، تم نے کیوں نہیں اللہ کی یہ بات اس بچے کو بتائی کہ اللہ نے کہا غافر الذنب، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، قابل توب، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو سزا دیتا ہے. اس بچے کو یہ سمجھانا تھا، یہ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ سارے شہر میں گدھے پہ پھراؤ. یہ دینداری ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنا، میدان دینا، بیٹے کھیلو کرو کام، اپنی صلاحیتیں دکھاؤ، ناکام ہو جانے پہ ڈھارس بندھانا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، زندگی میں انسانی زندگی ہے، گناہ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. قابل قدر چیزوں پہ تعریف کرنا، یہ دینداری میں آتا نہیں، اور دین آیا ہوا ہوتا ہے نیا نیا، تو لہٰذا اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو اتنا، اس کو اتنا، یہ کیوں کر رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے، اور یہ ایک چیز کیا ہے، اور صبح اس وقت کیوں اٹھے، اور سنڈے کو کیا اپنا، یہ آ جائے گی عورت شریف، اللہ معاف کروا. گھر کی دیواروں پر قرآنی آیات آویزہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. قرآن کریم بھی تو ہر گھر میں پڑھا ہی رہتا ہے نا، قرآنی آیات یہ ہے کہ ظاہر ہوتی ہیں، اس میں بھی کچھ نہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ شوہر اور بیوی کا اس کمرے میں رہنا جہاں پہ قرآن پاک پڑا ہوا ہو تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا کون سا گھر اور کمرہ ایسا ہے جو قرآن سے خالی ہو، تو اس کی اجازت دیتے ہیں. اور اسی طرح کھلی ہوئی آیات کا، ان چیزوں کا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. دیکھیے زکوٰۃ کے مسائل کئی مرتبہ ہم دور آ چکے، یہ بار بار جو آتے ہیں نا، تو یہ نہ کیا کریں. تنخواہ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو پلاٹ خریدے ہوئے ہیں ان پر، کوئی گھر یا پلازہ کرائے دیا ہوا ہو تو اس پر، پروویڈنٹ فنڈ پر، یہ ساری چیزوں میں اصول کی بات یہ ہے کہ جو مال مکمل طور پہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں. پروویڈنٹ فنڈ یا کوئی بھی فنڈز ہیں، یا قسطیں آپ نے پلاٹ کی جمع کرائی ہوئی ہیں، مکان کی جمع کرائی ہوئی ہیں، تو بھی پلاٹ اور مکان یا وہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہے اس کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں آیا نا، نہ آپ اسے بھی لے سکتے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ کیوں ہو؟ ملکیت تام ہونی چاہیے، اتنی پکی ملکیت ہونی چاہیے کہ اٹھا کر اسے آپ بیچ آئیں، اٹھا کے اسے ولیعذ باللہ آگ میں ڈال دیں، اٹھا کر اسے کسی کو بخش دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ ملکیت تامہ ہے، اب زکوٰۃ آئی. پلاٹ اگر کمرشل نیت سے خریدے ہوئے ہیں، اس کی قیمت جو آج کل ہے، اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی. مکان کا پلاٹ جو خریدا ہوا ہے، مکان بنانے کی نیت اور ارادہ ہے، اگر اسی سال ہے تو بعض مفتی حضرات کے نزدیک اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ مکان ذاتی ضروریات میں ہے. بعض کہتے ہیں کہ جس سال خریدا ہے اس سال زکوٰۃ نہیں آئے گی، آئندہ سالوں میں آئے گی. دونوں فتوے ہیں، دونوں طرف بزرگ ہیں، ان کے دلائل ہیں، جس پہ بھی عمل کر لے انشاءاللہ خیر ہی خیر. جو پیسہ کمیٹی میں ڈالا ہوا ہے، ایک کروڑ کی کمیٹی نکلنی ہے، تین سال کی کمیٹی ہے، اب تک 30 لاکھ دے چکا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جب کروڑ روپیہ آئے گا اور وہ زکوٰۃ دینے کی تاریخ کو آپ کے پاس ہوگا تب زکوٰۃ آئے گی، ورنہ کوئی نہیں. 15 شعبان کو کمیٹی نکل آئی، کروڑ روپیہ مل گیا، زکوٰۃ دیتا ہے 10 رمضان کو، 10 رمضان تک 1 کروڑ اس نے رہنے ہی نہیں دیا، تو اب کس بات کی زکوٰۃ ہے؟ کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ کا ہمیشہ اصول دوسری بات ہے، زکوٰۃ کا ہمیشہ قمری دن مقرر کرنا چاہیے، چاند کا دن. نیت کرے کہ اے رب 10 رمضان کو، 5 رمضان کو، 6 ربیع الاول کو، 13 شعبان کو جتنا پیسہ میرے، اے رب میں زکات دوں گا. 13 شعبان کو پیسہ آیا، 12 کو کمیٹی نکلی تھی، 13 شعبان کو 1 کروڑ روپیہ گھر میں پڑا ہوا ہے، سب پہ زکات آ جائے گی، سال گزرنا نہ گزرنا. اب کہاں وہ اصول، اب وہ اصول نہیں ہے بھائی. معیشت نے ترقی کر لی، عورتوں کے زیور پہ سال بیت جاتا ہے، اب بھی باقی کون پیسہ رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا، سب انویسٹمنٹ میں چلا جاتا ہے. جو ضروریات زندگی ہیں ان پہ زکات نہیں ہے. ضروریات زندگی میں سے مثلا گھر ہے، اس پہ کوئی زکات نہیں، اس کا کرایہ آتا ہے، اس پہ زکات. پلازا بنایا ہے 10 کروڑ کی ملکیت کا، 1 پائی اس پہ زکات کی نہیں ہے. اس سے جو پیسہ آئے گا نا، کرائے پہ دیا ہوا نا، اس کرائے کے پیسے پہ زکات ہے، اور وہ اس دن زکات ہے جس دن جو آپ نے تاریخ مقرر کی، اس سے پہلے ہی آپ نے خرچ کر دیا، کوئی زکات نہیں. مثلا پلازا کا کرایہ آ گیا 1 کروڑ، تو 1 کروڑ اس سے اپنے بچوں کو دے دیا کہ لو بیٹے تم گاڑی خرید لو، تم زیور بنا لو، تم تعلیم میں خرچ، یہ وہ بچوں کو، وہ بچے بالغ ہیں تو ان پہ زکات آئے گی، باپ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہت بڑا دھوکا جو اس میں ہو جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کہتے ہیں بچوں کے نام سے، ماں کہتی ہے زیور بچوں کے نام ہے، اس پہ کوئی زکات نہیں. غلط بات ہے بھائی. وہ بچی جب بالغہ ہو جائے گی نا تو خود اس پہ زکات آ جائے گی. ماں کے پاس 10 تولے سونا تھا، اس نے کہا 2 بیٹیاں ہیں، 5 5 تولے بیٹیوں کے نام کر دیا. ٹھیک ہے بھائی، اب جب نام کر دیا تو بیٹیوں کو ہو گیا، وہ امانت ہو گئی. اب ماں اس 5 تولے کو واپس لے اور خریدے اور بیچے اور یہ کام کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں. کراہت ہے. اور اگر وہ 5 5 تولے والی دونوں بچیاں جس سال بالغہ ہوئی ہیں، اس سال ان پہ زکات آئے گی. اب ماں دے ان کی زکات، باپ دے، کوئی بھی دے، انہیں عذاب سے بچانے کے لیے. اگر وہ زکات نہ دیں اور گناہ کا مرتکب ہوں تو ماں بھی شامل اس وجہ سے ہوگی کہ ان بیچاریوں کے پاس تو پیسہ نہیں نا، وہ کہاں سے زکات دیں گی؟ ماں باپ کو ہی دینی. اسی جو یہ جو کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو زکات ان پہ بھی ہو جاتی ہے. اس لیے دین پہ عمل کرنا ہو نا، اور اللہ نے توفیق دے رکھی ہو، تو 50,000 بچے کو دے دیا، بیٹے یہ ہے آپ کا پیسہ، بینک اکاؤنٹ میں رکھواؤ، بیٹی یہ آپ کا پیسہ ہے، 50,000 رکھواؤ، صدقہ فطر اپنے پاس سے ادا کرنا، میں نہیں دوں گا. قربانی آ رہی ہے، دوستوں کے ساتھ جاؤ، میرے ساتھ چلو، خود اپنا دمبا خریدو، بکرا خریدو، بیٹے قربانی کریں، اور مسجد میں حصہ بھی پڑ رہا ہے، حصہ ڈالو. زکات آ رہی ہے، یہ آپ کا شرعی فریضہ ہے، دیکھ لیں اس سال اسٹیٹ بینک نے 52 تولے چاندی کتنی قرار دی ہے. یہ تربیت ہے بچوں کی، اگلی نسل کی، آپ اس طرح تربیت کریں. کہیں بیٹے یہ دیکھ لیں، آج اخبار میں آ گیا ہے 35,000 36,000 آپ کے پاس ہے بینک میں، 36,000 ہے، زکات کی کیا تاریخ مقرر کی؟ یہ تاریخ ہے. یہ تیسرا شرعی فریضہ ہے آپ کا بیٹے، آپ اپنی زکات 2.5% کے حساب سے ادا کیجئے، خود دے دیجئے کسی غریب کو، مجھے دیجئے، ماں کو دیجئے، کسی کو دیجئے، یہ زکات ادا کرو. بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے کہ اسے مالک بنا کر جب وہ بالغ ہو جائے تو اپنا کچھ پیسہ اس کے نام ٹرانسفر کر دیا جائے، اور شرعی جو چیزیں ہیں اس کو بتائی جائیں کہ بیٹے اتنی زکات ہے، اتنا فطرانہ ہے، اتنا آپ کا یہ قربانی کا خرچہ ہے، یہ ہے شریعت نے جو آپ نے مقرر کیا ہے. اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ سیلاب آ جائے، تو بیٹے کو بتانا چاہیے کہ بیٹے کچھ پیسے اس میں بھی دینے ہیں، اس لیے کہ یہ قومی طور پہ مصیبت آ گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قدرتی آفات آ جاتی تھی تو اس میں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انک لتحمل الکل، اور اللہ کے رسول اللہ آپ کو کیسے تنہا چھوڑ دے گا؟ جب مصیبتیں آتی ہیں لوگوں پہ، قدرتی آفات آتی ہیں، تو آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 5 جملے کہے، واللہ عالم، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے اللہ ہی نے ان کی زبان پہ جاری کرا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، وَلَقَدْ خَشِيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي، میرا خیال ہے میری زندگی ختم ہو جائے گی، عائشہ اتنا شدید بوجھ مجھ پہ آیا ہے. جبریل امین کا آنا کوئی معمولی بات نہیں، جبریل امین آئیں گے ابھی اس رمضان میں، ہر سال رمضان میں آتے ہیں. جبریل پورے آتے ہیں زمین پہ یا آدھے آتے ہیں یا چوتھائی آتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ سمجھ نہیں سکتے. نہیں تو ہم کسی دن بیان کرتے، جبریل کبھی کبھی پورے نہیں آتے. یہاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مرتبہ آپ نے فرمایا میں نے انہیں کل اصلی حالت میں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ جب جبریل آئے پہلی بار، اور دوسری مرتبہ میں نے جبریل کو دیکھا جب وہ مجھے معراج پہ لگا لے جا رہے تھے، تو ستم یتجناہن، 600 سے زیادہ تو اس کے پر تھے، اور فرمایا افق بھرا ہوا تھا جبریل امین. جبریل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم بائیمان ہے کہ ہر ایک پر وہی یہی لے کے آتے رہے. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی یہی لے کے آتے رہے. اسی لیے ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اللہ کے رسول یہ وہی عزت والی چیز ہے، یہ وہی شرف اور بزرگی والا فرشتہ ہے جو آپ پہ آیا ہے، جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا. اور اگر یہ سب چیزیں درست ہیں تو وہ دن آئے گا جب آپ کی قوم مکہ والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے، فکرہ محاورہ ہے کہ دانتوں میں انگلی دے لی، فرمایا وہ مخرجیہ ہو، مجھے نکالیں گے مکہ والے کیوں؟ لیتنی اکون جزعن، کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت 25-30 سال کا لڑکا جوان ہوتا. لیتنی اکون جزعن، کاش مجھ میں طاقت ہوتی تو میں مکہ والوں کو منع کر دیتا اور تمہیں اس شہر میں رہنے دیتا. آپ نے فرمایا وہ مخرج، میرا کیا قصور ہوگا، کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا جہاں بھی یہ فرشتہ آتا ہے نا، اس آدمی کو اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑتا ہے. یہ دیکھو فکرہ کیا ہے. اس نے کہا جہاں بھی یہ فرشتہ، یہ بخاری میں آیا ہے روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ کئی جگہ لائے، اس نے کہا جہاں بھی یہ جبریل آتا ہے نا، اس آدمی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے. مسلمانوں نے اس حدیث کو پڑھا تو انہوں نے کہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جبریل امین کے آنے کی برکات ایسی ہیں کہ وہ نبوت کے ساتھ آتے ہیں اور نبی کو ہجرت کرنا پڑتی ہے. یہی فکرہ جب عیسائیوں نے لکھا تو انہوں نے کہا ایسا منحوس فرشتہ ہے کہ جو آ جائے تو آبائی وطن چھوڑنا پڑتا ہے. ولی اللہ بات ایک ہی ہے، دیکھنے کے انداز میں کیسا فرق. تو اس لیے جبریل امین کو اصل حالت میں لوگوں نے نہیں دیکھا. پورے آتے ہیں یا آدھے آتے ہیں ایک الگ مسئلہ ہے، ابن عربی نے بحث کی ہے. جی
زمین پہ آ کے کرتے
ہیں، ہاں زمین پہ آ کے کرتے ہیں، جس کو نظر آ جاتے ہیں اس کی تو بینائی چلی جاتی. جبریل جب دنیا میں آتے ہیں، جس آدمی کو نظر آ جاتے ہیں آخری عمر میں وہ نابینا ہو جاتا ہے. جبریل امین آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ تو گھنٹے بھر. اچھا چھوڑیے اس بات. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا انک لتکرئ الضیف، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. تکسب المعدوم، جن کی نوکریاں نہیں نہ رہتی ان کو نوکری پہ لگاتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا شیوا تھا، مزدوری ختم ہو گئی، اب اس آدمی کا کوئی نہیں کام، کوئی نہیں رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوئی کام ڈھونڈ کے فرما دیتے تھے، اچھا یہ کرتے رہو. ایسے بھی بزرگ گزرے جنہوں نے کہا اچھا ہمارے دروازے پہ بیٹھے رہا کرو یار، کوئی بات نہیں، کوئی کام آیا بتا دیں گے، ہم سے تنخواہ لیتے رہو. معاشرے میں بے روزگاری میں کمی کرنے کا ایک طریقہ. وتعینوا علی نوائب الحق، اور اللہ کے نبی آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں جب ان پہ مصیبتیں آ جاتی ہیں. تحمل القل، عورتوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، خاندان میں بیوہ ہو جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، بچیاں لے کے قریش کی لڑکیاں گھر واپس آ جاتے ہیں. انک لتحمل القل، اور آپ ان بچیوں کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم جو ایسے عظیم کردار کا آدمی ہو بھلا اللہ اسے چھوڑ دے گا؟ اللہ اسے رسوا کرے گا؟ یہ ہے چیز. تو اس لیے یہ جو کچھ آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں لکھا ہے نا، زکوٰۃ میں جب پیسے کرائے پر آتے ہیں تو یہ، اور بچوں کی تربیت کا طریقہ یہ کہ 50,000 فرض کیجئے، اسٹیٹ بینک نے اس مرتبہ 40,000 مقرر کرتا ہے، شاید 35-38,000 ہوں گے 52 تولے قیمت، اس سے زیادہ بچے کے اکاؤنٹ میں داخل کر کے کہا بیٹے یہ آپ کے فرائض ہیں، انہیں پورا کر. بیوی کے پاس کتنا زیور ہے، شادی ہو گئی نا، اتنا زیور ہے، اس کی زکوٰۃ اس سے دو، خود کرو تاکہ اس کو عمر بھر کے لیے تربیت ہو جائے، اور آپ جب قبر میں پہنچیں تو وہاں بھی ثواب ملتا رہے. صحیح بخاری میں آیا ہے جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور پھر آدمی حیرت سے پوچھتا ہے کہ میرے پروردگار میرے تو نیکیاں ختم ہو گئیں، اب میرا جنت میں ایک درجہ کیسے بلند ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَكَ، وہ جو نیک اولاد چھوڑ کے آئے ہو نا، وہ دعا مانگ رہی ہے تمہارے لیے، اس کی ہم نے قبول کر کے جنت میں درجہ بلند کر. یہ کرنا چاہیے. اے بھیا یہ تہیں کیسے لگاتے ہو؟ جمعہ کے دن مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھا جائے جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھی جائے. اچھا صاحب، کہری سنگل اقامت ہماری ان مساجد میں کیوں نہیں ادا کی جاتی؟ دونوں باتیں ایسی ہیں جس پہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے. ائمہ کا اجتہاد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی فعل کو دیکھ کے دونوں کی اپنی عقل اور قوت علم کے مطابق ہو جاتا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 یا 9 مرتبہ قربانی کی ہے. آخری حج پہ تشریف لائے تھے، حاضری جب ہوئی ہے حج کی غرض سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جانور ذبح کیے ہیں؟ 2. لوگ بھی اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال تھی، 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ایسے کاٹے ہیں. 10 دمبے 63 برس کا ہونا، اسے کہو حضرت 10 دمبے ذرا کر دیں قربانی تو کمر جھک جائے اس کی. اس لیے ہم کہتے ہیں فرض ہے یہ ورزش کرنا، پیدل ڈاکٹروں سے پوچھو جو بھی ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اپنی صحت کی حفاظت کرے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے نا، وہاں سے آئے تھے، 37 انہوں نے پیش کر دیے. 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے. گائے منگائی اور گائے ذبح فرمائی اپنے ہاتھ سے، اور کہا اللہ میری طرف سے اور میری ساری بیویوں کی طرف سے قبول فرما لے. اور ایک دمبا منگوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری امت کی طرف سے یہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لے. ہماری قربانیوں سے کروڑ ہا درجہ وہ قربانی بہتر تھی جو انہوں نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 102 جانور ذبح کیے اور وفات سے 90 دن پہلے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذبح کرنا یہ سب کے سامنے ہی تھا نا، کوئی چھپا ہوا تو نہیں تھا. اس فعل سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ ایک جانور اللہ کی راہ میں دینا ہے، لہذا جب عید کا موقع آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک مرغی خریدی اور ذبح کی، اور کہا اللہ میری طرف سے قربانی. یہی چیز عبداللہ ابن عباس نے دیکھی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھ کے آئے اور اپنے نوکر سے کہا جاؤ بازار میں دیکھو گوشت بک رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت بک رہا ہے. فرمایا اتنے گوشت، اتنے کلو، اتنے من لے آؤ. اور پھر گوشت آیا تو فرمایا سب میں تقسیم کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کرتے تھے. اسی فعل کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا 8 جانور جو اللہ نے سورہ انعام میں بیان فرما دیے, ثمانیت ازواج, اور اللہ نے کہا 8 قسمیں ہیں جانوروں کی. خطبہ دیا عید کا اور جمعے کا, اور لوگوں 8 قسم کے جانوروں سے باہر کوئی قربانی نہیں ہے, گائے, بکری, بھیڑ, اونٹ, 4 نر اور 4 ان کے مادہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھی سارا کچھ, اس سے وہ یہی سمجھے اور یہی امت نے قبول کیا ہے. امت نے سے بلال رضی اللہ عنہ کے عمل کو بھی چھوڑ دیا, عبداللہ ابن عباس کو بھی چھوڑ دیا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل لے لیا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے امیر المومنین, خاص طور پہ حنفیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ چھوڑا ہی نہیں سوائے ان فیصلوں کے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مخالف کے برعکس سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے, باقی انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر دیکھیے مجتہد کے طرز فکر, سوچ, علم, تجربہ, اس سے فرق پڑتا ہے. یہ ہے میرے بھیا اصول کی بات. اب آپ کے دو سوال لے لیتے ہیں. آپ نے جو فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھا جائے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھی جائے, بات صرف اتنی سی ہے کہ سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ آئے, اور سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ بہت بہت غریب صحابی تھے رضی اللہ عنہ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے, سلیق جب داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیق کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو, خطبے کے دوران فرمایا. سلیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی. یہ حدیث جب امام شافعی اور ان حضرات کے یہاں گئی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, تو انہوں نے کہا جمعے کے دن آ کر 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے, امام خطبہ دے رہا ہے, نہیں دے رہا پڑھو. اہل حدیث ہمارے بھائی بھی ادھر گئے, حنابلہ بھی ادھر گئے ان کی. یہی حدیث جب امام ابونیفا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کرو کسی اور کو بھی کبھی کہا ہے یا سلیق کو ہی کہا ہے؟ پتہ چلا صرف سلیق کو ہی کہا ہے. انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آیا کرو مسجد میں تو 2 رکعتیں پڑھو تحیت المسجد. تو انہوں نے تحیت المسجد کو اور سلیق غطفانی کے 2 نفلوں کو دونوں حدیث کو ملا کے کہا جمعے کو جو بھی آئے 2 رکعتیں پڑھے. یہ حدیث ہے امام ابونیفا رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا سلیق غطفانی کے علاوہ بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا نہیں فرمایا. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سلیق غطفانی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئے تھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو سب لوگ دیکھنے لگے کہ کیا حال ہے, کون ہے, اور فرمایا 2 رکعتیں پڑھو تو سلیق کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھی, سب کو پتہ چل گیا بڑے غریب ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیق رضی اللہ عنہ سے 2 رکعتیں پڑھوائی ہیں تاکہ لوگ انہیں صدقہ کریں, خیرات دیں, کچھ پیسے دے دیں, اس لیے نہیں پڑھوائی کہ جمعے کے لیے آئے ہو تو 2 رکعتیں ہو. اب کیا اعتراض ہے آپ سوچے نا, ان کے سوچنے کا انداز ہے, ان کے بھی سوچنے کا انداز ہے, ان کا بھی اجتہاد ہے, ان کا بھی اجتہاد ہے. قسم کھائیں آپ, خدا کسی کو قیامت میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ سلیق کی حدیث تم تک پہنچی تھی تو تم نے 2 رکعتیں کیوں نہیں پڑھی, اور جنہوں نے نہیں پڑھی خدا پوچھے گا, اور جنہوں نے پڑھی ہیں خدا کہے گا کہ تم نے پڑھی ہیں لہذا تمہیں ڈبل جنت دیتے ہیں. کیوں ایسے اجتہادی مسائل کو چھیڑتے ہیں؟ اللہ نے امت میں یہ اختلاف رکھا ہے, اللہ کا شکر ہے اسی میں خیر ہے, اسی لیے کوئی پڑھتا ہے, ہم کیوں منع کریں؟ سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ نہیں پڑھی تھی, نہیں پڑھتا اور بیٹھ جاتا ہے, آخر مصیبت کیا ہے اعتراض کرنے کی؟ دین کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے اور آدمی کو برباد کر دیتا ہے یہ اعتراض. جب گئے گھر میں اعتراض, اماں کیا پکایا, یہ پکایا, کیوں پکایا, یا اللہ روز کا عذاب ہے, تم ہوٹل سے اپنا کھانا لے آیا کرو گے, ہر روز اعتراض ہے, یہ کیوں کپڑے پہنے, یہ بھی پہنی ہے, اس کی خوشی ہے, بیوی ہے, اس کا جی چاہتا ہے اس رنگ کو پہنے, آپ کو کیا اعتراض ہے, ہر روز اعتراض. یہ اعتراض دنیا میں تو برباد کرتے ہی کرتے, آخرت میں بھی رسوا کرے گا, اور یہ اعتراض بڑھتے بڑھتے اللہ نہ کرے آپ اس حد تک پہنچے ہوں, اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دل ہی دل میں اللہ کو گالیاں دینے لگتا ہے. بہت لوگوں نے ہمیں لکھا کہ میں دل میں اللہ کو گالیاں دیتا ہوں, اس کی جڑ اعتراض ہے. اللہ کو گالیاں اس لیے دیتا ہے کہ اللہ آج اتنی دھوپ کیوں ہے, آج میں نے آفس جانا تھا چھتری ہے نہیں, تمہیں نہیں معلوم اللہ آج بارش کیوں کر دی؟ یہ اعتراض ہی ہے جو دین اور دنیا کو برباد کر دیتا ہے. کبھی تو حسن ظن سے کام لو. بچہ دیر سے آیا, نرمی سے بھی تمہیں بیٹے آج دیر ہو گئی, خیریت تھی؟ بیٹے کو دو مرتبہ ماں نے کہا بیٹے یہ کھا لیں, یہ کھا لیں. ماں کی محبت ہے نا, مجبور کرتی ہے بیٹے یہ لے لو, بیٹے یہ لے لو. اب وہ ہے کہ نواب بناؤ. کیوں پوچھتی ہیں آپ؟ جس دن نہ پوچھنے والا کوئی رہا نا, اگر شرم ہوئی تو اس دن قدر آئے گی کہ کوئی تو کہتا تھا کھا لو, کوئی تو کہتا تھا آج رک جاؤ, کوئی تو کہتا تھا یار پانچ منٹ انتظار, کوئی تو فون کرتا تھا نا. ڈرنا اس دن سے چاہیے جس دن انتظار کرنے والے مر جائیں گے. ادب نہیں ہے نا, انسانیت نہیں ہے, اخلاق نہیں. اس سے کیا اعتراض ہے؟ دو نفل پڑھے بسم اللہ, ضرور پڑھو یار. صحابہ رضی اللہ عنہ بات نہیں پڑھتا تو بھی ٹھیک ہے. اچھا اب آ گیا دوسرا آپ کا مسئلہ کہ سنگل اقامت ہماری ان مساجد میں کیوں نہیں کی جاتی. اس کی بھی بنا ہوئی ہے, اعتراض کیا آخر سنگل اقامت پہ اور ڈبل اقامت پہ؟ اگر کوئی سنگل پڑھتا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ ڈبل پڑھتا ہے تو اس کو جنت مل جائے گی زیادہ بڑی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معذورہ رضی اللہ عنہ, ان کی حدیث میں آتا ہے, ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تین دوست لڑکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں آئے, اور جب آزان ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ہم پہاڑ کی چوٹی پہ تھے, ہم نے کہا انہیں پتھر ماریں, انہیں نقصان پہنچائیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب آزان شروع کی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم نے اوپر سے مذاق اڑایا, ٹھٹھا ہنسی خوب ہنسے, ہم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ. بلال رضی اللہ عنہ جتنی پڑھتے گئے ہم اوپر سے کھڑے ہو کے چیخ چیخ کے ایسی مذاق کر رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آزان ختم ہونے پہ فرمایا فوج کا ایک دستہ میرے پاس بھیجو. فوج کا دستہ آپ نے فرمایا اس پہاڑ کا گھیراؤ کر لو, اور یہ جو لڑکے اوپر جو 16-17 سال کے لڑکے, فرمایا ان کو پکڑ لاؤ. ابو معذورہ رضی یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم پکڑے گئے تو میں ڈر رہا تھا سخت کہ اب تو سزا ملے گی. فرمایا تم میں سے کون زیادہ اونچا بول رہا تھا؟ میرے ساتھیوں نے اشارہ کیا یہ لڑکا, مجھے اپنے قریب کیا, اور قریب بھی اس طرح کیا کہ میری پیشانی کے بال پوری لٹ بالوں کی اپنی انگلیوں میں پکڑ لی مضبوطی سے اور ذرا سا کھینچا, میں قریب ہو گیا. اسے کہا پڑھو جو کل پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں پھر میں نے پڑھا, پھر جب میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا دوبارہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر مجھے پڑھایا, میں نے کہا اشہد ان محمد, فرمایا دوبارہ پڑھو, میرے سینے پہ ہاتھ مارا. ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے کوئی سینے میں چیز چلی گئی ہے اور کوئی نکل گئی ہے. مجھے پھر پتا چلا کہ یہ ایمان تھا جو آیا ہے اور کفر نکل گیا. اور کہتے ہیں پھر مجھے اپنے ساتھ رکھا. اور ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مدینہ منورہ پہنچے تو مجھ سے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, کیری ہو گئی نا, سنگل ہو گئی نا. اور بلال رضی اللہ عنہ کو ڈبل سکھائی تھی. اب ہوا یہ کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے. فرمایا لڑکے تیری آواز بہت اچھی اور بہت بلند ہے, میں تجھے بیت اللہ کا مؤذن نہ مقرر کر دوں. اور فرمایا چلے جاؤ اور جب تک میں ہوں بیت اللہ میں تم اذان دیا کرو. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں پہنچے ہیں. کاش کوئی آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح لکھتا, آج تک لکھی نہیں گئی کسی زبان میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ کوئی کتاب نہیں ہے جو پڑھ. عمران خان نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ انگلش میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوئی کتاب دیں, پڑھنا چاہتا ہوں. ہم مسلمانوں نے سوائے اب میں کیا کہوں کیا کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا ابو معذورہ حج کے موقع پہ فرمایا تو مؤذن کو بلا ہوا ہے, تو فرمایا ابو معذورہ تین باتیں تمہاری میری سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک کرو انہیں. ان کا حضرت کیا بات سمجھ بھی نہیں آتی. انہوں نے کہا ایک تو تم یہ جو حج میں سارا سر نہیں نا منڈاتے, یہ کیا کرتے ہو, سارے سر کے بال کیوں نہیں اترواتے. انہوں نے کہا امیر المومنین میرے یہ بال جو ہے نا سامنے پیشانی کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پکڑ کر کھینچے تھے, میں تو قبر میں بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا ان بالوں پہ ان کا ہاتھ لگا. یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ وفا نہیں ہے تو اور کیا ہے. کہا امیر المومنین میں کبھی نہیں کٹواؤں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نے انہیں چھوا ہے. انہوں نے کہا ابو معذورہ دوسری بات یہ ہے کہ تم سنگل اقامت کہتے ہو, بلال ڈبل کہتے ہیں, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی. ان کا نہیں امیر المومنین, مجھے حضرت نے ایک ہی بار کہا تھا اور جب دوبارہ کہا پڑھو تو وہ میرا اقرار تھا, ایمان کے لیے اقرار تھا, اقامت کا تھوڑا ہی تھا, یہ میں سمجھاؤں یہ ان کی مراد ہے, میں سنگل کہوں گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا. ان کا تیسری بات فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے تمہیں کیوں نہ اذان سے ہٹا دیا جائے, لوگ تمہیں دیکھتے ہیں بیت اللہ کا مؤذن ہے اور دین سیکھتے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کہاں سے ہٹا دیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا میری ساری زندگی میں تو ان کی زندگی تک تو میں پورا رہا, اب آپ کہاں سے مجھے ہٹائیں گے, ان کی نافرمانی کرنی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور فرمایا جیسے تمہارا جی چاہے. ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے سنگل کام, بلال رضی اللہ عنہ ڈبل کہتے تھے. حنفیوں نے اس پہ بلال رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی کہتے تھے. مجھے کہ ایک صحابی بتائیں جس نے بلال سے کہا کہ کہری کہا کرو اور ابو معذورہ سے کہا کہ تم ڈبل کہا کرو, رضی اللہ عنہ سارے آرام سے جیتے تھے, کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اسی ایسے سوال کی ضرورت یوں پیش آتی ہے, آپ جینے دو یار لوگوں کو, کھلی ذہنیت کے ساتھ جینے دو, امن کرو, چین کرو, شکر کرو. کوئی نماز پڑھنے آتا ہے انہیں بھی اب مسجد سے بھگانا ہے جو ڈبل اقامت کہتے ہیں اور سنگل کہتے ہیں, امت پہ فساد دلوانا ہے. آج گھر میں جا کے نا یہ حدیث لکھ لینا, ساری زندگی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنہ تو نائمتن, لوگوں کی آزمائشیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں. آزمائش سوئی ہوئی ہوتی ہے. بیوی نے بینگن پکا دیے ہیں نا, ماں کو بھی بینگن پسند نہیں ہے, یہ سویا ہوا ہے ابھی فتنہ. والد نے تقسیم ادھر ادھر کی کر دی ہے, فتنہ سویا ہوا ہے اپنا. لان اللہ من قضا, خدا کی لانت پڑے اس پہ جو سوتے ہوئے فتنے کو جگائے. بچ جگاؤ, چپ رہو, فتنہ سویا ہوا ہے. رشتہ آیا ہے, ہاں نہ ہو گئی ہے, اب اس کو پورے خاندان کا مسئلہ بنا لینا یہ فتنہ ہے. گھر میں سب کی عزت برباد ہوگی, سب کا سکون برباد ہوگا. کیا ضرورت ہے ان سوئے ہوئے چیزوں کو اٹھانے کی, کیا ضرورت ہے ان مسائل کو چھیڑنے کی جس پہ ائمہ مجتہدین کی رائے مختلف تھی اور امت 1200-1300 سال میں اس پہ عمل کرتی آ رہی ہے. نہ انہوں نے ان کو کچھ کہا, نہ انہوں نے ان کو کچھ کہا, نہ رفع یدین کرنے والوں نے کبھی یہ کہا کہ تم کیوں نہیں کرتے جو کرتے ہیں, انہوں نے نہیں کہا تم کیوں نہیں کرتے. کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے, جمعے کی نماز پڑھاتے تھے امیر المومنین 2 رکعتیں, اس کے بعد 4 رکعتیں, پھر 2 پڑھ لیتے تھے کبھی کبھی. عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے تھے کوفہ میں اور عبداللہ ابن مسعود لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھاتے تھے, پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے, پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ علی آپ 4 پہلے پڑھتے ہیں تو 2 بعد میں, کسی نے نہیں کہا ابن مسعود 2 پہلے پڑھتے ہیں 4 بعد میں, کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں, اور دو چھوڑ دیتے تھے, 4 پڑھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے کچھ نہیں کہا. جینے دو لوگوں کو یار, نہ کرو بس.